اللہ نے فرمایا امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن اب اگر عمرہ نصیب ہوتا تو خوف ہوتا, ڈر تھا, لڑائی ہو سکتی تھی. لیکن جب عمرۃ القضاء پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اب تو معاہدے کے تابع آ رہے ہیں, سب کافروں نے مکہ کھول دیا, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ایک صحابی تھے حضور کے, ابو بصیر, ابی بصیر جو تھے, ان کو بھی موقع ملا اور وہ مکے سے کافروں کی قید سے اتفاق ہوا کہ موقع پا کے نکل کے بھاگے اور مدینہ. اچھا, خدا کی شان دیکھیں کہ ابو بصیر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مکے والوں کے بھی دو بندے پہنچ گئے. السلام علیکم. السلام. انہوں نے کہا حضور ہمارا آدمی بھاگ کے آ گیا ہے قیدی, اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے قیدی واپس کرنا ہے. حضور نے بلایا ابھی بصیر تم بھاگ کر آئے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری صلح ہو چکی ہے, معاہدہ ہو چکا ہے. کہا جی ٹھیک ہے, جو کیا حکم ہے واپس جاؤ. حاضر. اب بظاہر یہ کتنی کمزوری کی شرط ہے, لیکن اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. وہ تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, مثلا ایک مسلمان مدینے آ گیا, مدینے سے پھر ہم نے اس کو واپس مکے بھیج دیا, تو گویا مکے میں ہمارا ایک دعوت دینے والا, مبلغ, دین کی بات کرنے والا تو پہنچ گیا نا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا, ہم نے اس کو مدینے سے نکال دیا, وہ ہم واپس نہیں لے رہے. کیونکہ اگر مرتد کو واپس لیں گے تو اور ارتداد پھیلائے گا, اور برائی پھیلائے گا, اور انگارے لگائے گا. اچھا ہے کہ ایسی انگلی کو کاٹ دو جس کو کینسر ہو گیا ہو, اس کو کاٹ کے پھینک دو. تو ابھی وسیر کو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم واپس جاؤ. اس نے کہا کہ حاضر, آپ کا حکم ہے تو میں حاضر. ابو بصیر کو وہ دونوں کافر جو تھے ساتھ لے کے چل پڑے, اور سفر تو وہی اونٹوں کے ہوتے تھے. جب وہ پہنچے, آج جسے آپ بیر علی کہتے ہیں, اس کا پہلا نام تھا ذوالحلیفہ, ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو انہوں نے کہا بھی آج رات یہیں قیام کریں گے, یہاں سے پھر صبح کو سویرے سویرے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے. تو ان دونوں کے پاس تلواریں تھیں. تو ابھی بصیر نے دیکھا کہ کوئی اللہ موقع دے دے. اس نے کہا دیکھیں اب حضور کا وعدہ تو ہو گیا پورا, حضور نے مجھے واپس کر دیا ہے. تو اس نے ایک کافر سے کہا, کہ اس نے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں, تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں, یہ تلوار تم نے کہاں سے لی ہے؟
احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 23 سماعت فرمائیں.
تو اس نے ایک کافر سے کہا, کہ اس نے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں, تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں, یہ تلوار تم نے کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا کمال کرتے یار, ہم تو سردار لوگ ہیں, یہ تو بڑی قیمتی تھے. انہوں نے کہا واقعی میں نے اپنی زندگی میں ایسی اچھی تلوار کسی کے پاس نہیں دیکھی. تم ہو بڑے باذوق, کوئی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے جنگجو اور بڑے شاہ سوار آدمی ہو. تلوار کا رکھنا سمجھنا اور پھر اس کا لوا ایسا ہو, اس کی انداز ایسا ہو, ایسی تلوار میں نے آج تک کسی کے پاس نہیں دیکھی. تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں, ایسی تلواریں بہت کم ہوتی ہیں, اور میں نے اتنی بڑی قیمت کے ساتھ خریدی تھی. وہ باتوں میں آ گیا, باتوں میں آیا تو آپ نے کہا کہ یار یہ مجھے دکھا سکتے, دیکھ سکتے, میں قیدی ہوں کیا کروں. انہوں نے کہا وہ بات ہی نہیں, دیکھو ہم دو ہیں, ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہے, اس کا ایک ہاتھ ہم نے باندھا ہوا ہے, ایک ہاتھ ہے, کیا کرنے کا. تلوار دے دی تو بس تلوار دیکھتے دیتے باری تلوار ایک کی تو گردن اڑ گئی, دوسرا بھاگ گیا. ایک کافر مر گیا, دوسرا بھاگ گیا, ابھی بصیر پھر واپس مدینہ. السلام علیکم یا رسول اللہ, تم کیسے آ گئے بھائی؟ اس نے کہا حضور دیکھیں آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں مکے سے بھاگ کے آیا, کافروں نے مطالبہ کیا, آپ نے مجھے واپس کر دیا اور میں واپس چلا گیا. اب اگر ان سے لڑ بھڑ کے مار مور کے میں خود واپس آ جاؤں تو اب آپ کا معاہدہ تو پورا ہو چکا ہے, اب آپ مجھے اب نہیں واپس بھیج سکتے. ایک دفعہ آپ نے مجھے بھیج دیا. حضور نے فرمایا ان ھذا الرجل مسر حرب, یار یہ تو ایسا بندہ ہے کہ آگ جنگ کو بھڑکانے والا بندہ ہے, تو اس کے دماغ میں ہر وقت کی لڑائی بھڑائی کی فکر رہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں بالکل ہم تمہیں واپس کریں. وہ کافر بھاگتا بھاگتا آ گیا, مجھے بچ گیا تھا. حضور نے فرمایا ابھی لے جاؤ اس کو. ہم نے تو کہا جی میں تو نہیں لے جاتا, ہم دو نہیں لے جا سکے تو میں اکیلا اس کو کیسے لے جاؤں. حضور نے فرمایا دیکھو ہم اپنے معاہدے پر پابند ہیں، آپ دو آئے مانگا ہم نے دے دی، اب تم اکیلے ہو لے جاؤ، اگر تم پھر کوئی بندے لے کے آتے ہو پھر لے جاؤ، ہم اپنے معاہدے پر بہرحال پابند ہیں، ہم نے معاہدہ نہیں توڑا، اگر تم اپنے قیدی کی حفاظت نہ کر سکو تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا حضور میں اکیلا تو نہیں لے جاتا، میں جاتا ہوں واپس ان کو جا کے مکے والوں کو بتاتا ہوں بھی ایک بندہ تو مر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی بصیر بات سنو، تم مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا نہیں مدینے میں رہو گے وہ پھر مانگیں گے میں دے دوں گا، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر مدینے میں مت رہو، ہم سے نکل جاؤ، جب ہم سے مطالبہ کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ابو بصیر ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دے دیں۔ اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو السلام علیکم، میں بھی جا رہا ہوں۔ ابھی بصیر وہاں سے نکلے، مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام ہے مقام عیر۔ دیر عیر جو ہے وہ اتنا پہاڑی اور اتنا مشکل ترین وہ جگہ ہے کہ ہر طرف پہاڑ ہیں اور غاریں ہیں اور بڑا مشکل یعنی انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ اس مقام عیر پہ آ گئے ابھی بصیر، وہاں آ کر انہوں نے اس پہاڑیوں کے اس جگہ پہ جو غاریں تھیں ان میں اپنا ڈیرہ لگا لیا اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ بھائی جو آدمی بھاگے مدینے نہ جانا، حضور واپس کر دیتے ہیں، میرے پاس آ جاؤ۔ اب سب سے پہلے جو بندہ پہنچا وہ ابو جندل تھا، وہی سہیل ابن عمر کا بیٹا، اس کو موقع ملا وہاں سے بھاگا۔ اس نے کہا مدینے جاتا ہوں، حضور واپس کر دیں گے، چلو ابھی بصیر کو ڈھونڈو۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہاڑوں میں آ گیا، چند دنوں میں 70 آدمی مسلمانوں کے اس عیر پہ جمع ہو گئے۔ جب 70 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا بھی ہم خاموش کیوں بیٹھے، جو قافلہ نکلے قریش کا ڈاکہ مارو، ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو معاہدے میں پابند نہیں ہیں نا، ہم تو مکے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، مدینے ہم گئے نہیں، تو ہم تو معاہدے کے کوئی پابند نہیں۔ معاہدے کے پابند ہیں وہ لوگ جو مدینے منورہ میں حضور کے ساتھ ہیں، ہم نے نہ سلو کی، جب سلو ہو رہی تھی ہم تو قید میں تھے، اور ادھر بھی ہم اسی ڈر سے نہیں جاتے کہ حضور ہمیں واپس کر دیں گے۔ تو انہوں نے جناب اتنا کافروں کو ستایا نا جی کہ ابو سفیان وفد لے کے مکے سے خود مدینے منورہ آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو معاہدے میں سلو ہے نا کہ جو آدمی ہم سے بھاگ کے آئے ہم واپس لیں گے، ہم اس سلو کو خود ختم کرتے ہیں، مہربانی کریں اس کو کاٹ دیں، ہمیں نہیں چاہیے، جو آتا ہے مدینے رہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو کم از کم آپ سنبھالیں گے تو صحیح نا اس کو، یہ جو راستے میں رہ رہے ہیں ان کو کون سنبھالے گا، نہ ہم سے بھاگ گئے آپ کے پاس آتے نہیں، اس لیے مہربانی کریں اور شرط کو ختم کریں۔ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی، تم لوگوں نے شرط رکھی تھی میں نے قبول کر لی، اور اگر تم شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو معاہدے پر شرط کو کاٹ دو۔ ابو سفیان نے کہا ہاں جی بالکل کاٹ دیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں ختم کرنے کا، آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا عمر آج سمجھ آ گئی ہے جو تم کہتے تھے کہ اتنی کمزور شرط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں، آج بتاؤ ابو سفیان وہ شرط کٹوانے آیا ہے کہ ہم گئے ہیں شرط کٹوانے کے لیے، جو بات میں نے کہی تھی وہ ٹھیک تھی کہ غلط؟ اس نے کہا حضور بالکل، واقعی اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک عام بندے کی فکر اور سوچ تو وہاں نہیں پہنچتی، تو وہ شرط جو تھی ختم ہو گئی اور ابو سفیان جو تھے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثنا میں، کیونکہ قرآن پاک میں اشارہ ہو چکا تھا نا کہ آپ کو ایک فتح عن قریب بہت جلد ایک فتح ہم آپ کو دیں گے، اس کے اشارات کے مطابق اللہ کی وحی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے خیبر میں چلنا، اور یہ اول غزوۃ الذی ما ورا بها رسول اللہ، یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی بات کو چھپایا نہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی غزوے پر تشریف لے جاتے تو کبھی صحابہ پہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، جانا مثلاً مشرق میں ہوتا تھا تو کہتے تھے مغرب، اور مغرب میں ہوتا تھا تو مشرق، اصل بات واضح نہیں ہوتی تھی جب تک کہ سفر شروع نہ ہو تاکہ دشمن تیار نہ ہو جائے۔ یہ پہلا موقع ہے غزوہ خیبر کا کہ حضور نے کہا سب کو بتا، حضور نے فرمایا کہ بالکل ہم نے خیبر جانا ہے، اور خیبر میں اصل وجہ کیا تھی، اصل قوت جو تھی نا کفر کی وہ تو خیبر میں تھی، کیونکہ آپ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر جو تھے ان کو اجازت دیتی تھی کہ سامان لے کے بس مدینے سے نکل جائے, وہ آ گئے تھے خیبر. بنی قریظہ جو تھے ان کے تو آدمی قتل کر دیے گئے. بنو نظیر جو تھے ان کو وہاں سے اجلا کیا گیا, یعنی نکالا گیا, جلا وطن کیا گیا, لیکن قتل نہیں کیا گیا, وہ اپنی پوری قوت لے کر خیبر گئے. اور بنی قینقاع یہ بھی قبیلہ ہے یہود کا, اس کے لوگ جو تھے وہ مدینے میں رہ گئے, کیونکہ حضور نے عبداللہ ابن ابی کو دے دیا کہ تمہارے حلیف ہیں تو چلو ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, وہ مدینے میں رہ گئے. اور یہ بنو نظیر ہی تھے جن کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے حویی ابن اختب, اور اس کے بعد جناب ان کا سلام ابن مشکم, اس کے بعد ابن ابی الحقیق, یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے یہی تو تھے جنہوں نے جا کے قریش کو ابھارا, قریش کا لشکر تیار کیا, بنو غطفان کو ابھارا, بنو فزارہ کو ابھارا, بنو سلیم کو ابھارا, اور احزاب کو جمع کر کے خندق کے موقع پر مدینے پہ چڑھائی کی. اس کا اصل سبب تو یہ بنو نظیر تھے خیبر والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نے خیبر کیا نا. اور ساتھ اللہ کے نبی نے ایک حکم جاری فرمایا کہ لا یخرج معنا الا من خرج معنا بالحدیبیہ, کہ خیبر کے لیے صرف ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں ساتھ, اس کے علاوہ اور نہیں. کیوں؟ حدیبیہ میں گئے, عمرہ نہ ہوا, واپس آ گئے, تو حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ اب جو اللہ غنیمت دے, فتح دے, تو انہی لوگوں کو دے, کیونکہ وہ اتنا مشقت کا سفر کر چکے. اب جناب اعراب آ گئے, وہ جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر رکھتے تھے اعراب.
وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ بردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم
وہ عرب آ گئے. ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, تو حضور ہمیں حکم دیں, ہم بھی تو جہاد میں شریک ہوں. حضور نے فرمایا آپ کو پتا نہیں میں نے اعلان کیا کہ جو حدیبیہ ہمیں ساتھ تھے صرف وہ لوگ جائیں گے. انہوں نے کہا حضور یعنی آپ ہمیں جہاد سے, شہادت سے, اتنے بڑے موقع سے, اصل میں وہ سن چکے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کو فتح بھی دے گی. انہوں نے کہا اب تو فتح کا موقع ہے, تو اب تو غنیمت حاصل کرنے کا وقت ہے نا, آپ پیچھے کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں پیسہ ملتا ہو وہاں تو پھر آدمی بڑی سے بڑی قربانیاں کرتا ہے. حضرت احتشام لکھانوی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی بطور لطیفہ سنایا کرتے تھے, وہ کہتے کہ یہ ہمارے بعض کاروباری لوگ جیسے میمن ہوتے ہیں, کاٹیاواڑی ہوتے ہیں, چنیوٹ کے شیخ ہوتے ہیں, بوہری ہوتے ہیں, بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں, لیکن تو خون میں کاروبار ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ لطیفے کے طور پہ کہ ان کا ایک آدمی مر گیا, اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی, تو ملائکہ نے کہا حضور اللہ میاں اس کے تو نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہو گئے, اب نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتا, گناہ زیادہ ہوتے تو جہنم میں جاتا, اب یہ کہاں جائے, یہ تو برابر ہو گئے. تو اس نے ملائکہ نے جب عرض کیا, اللہ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے, کہ بھئی تمہاری گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی, قیدا یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ جنت, گناہ زیادہ تو جہنم, اب ہو گیا معاملہ تمہارا برابر, اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. اس نے کہا اللہ میاں جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دیجیے. اصل بات تو صرف یہ ہے کہ جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو ہمیں وہاں بھیج دیجیے, ہمیں جنت جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہمارے ارائی ہوتے ہیں, ارائی برادری ہیں نا, ارائی جو کہلاتے ہیں, وہ بھی کہا کرتے ہیں چودھری محمد علی وزیر اعظم جو ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں ہماری قوم ایسی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ میں اگر ان کو جہنم بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ میں ہم پانی کا انتظام کر دیں, باقی جہنم میں بھی ہم کھیتی باڑی کر لیں گے, آپ صرف پانی کا بندوبست کر دیں, پانی مل جائے تو پھر زمین بنانے کے ہم ماہر ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ذاتی لالچ, انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں ہمیں تو جہاد سے محروم نہ کریں. حضور نے فرمایا اچھا ایک فیصلہ, اگر آپ لوگوں کو واقعی جذبہ جہاد ہے اور شوق شہادت ہے تو آپ جا سکتے ہیں خیبر ہمارے ساتھ, لیکن جو غنیمت کا مال ہوگا وہ تمہیں نہیں ملے گا, وہ صرف ان کو ملے گا جو حدیبیہ میں شہید. انہوں نے کہا اچھا اسی بات ہے جی, پھر سوچتے ہیں, کیونکہ اب تو مال غنیمت نہیں ملا, اب کیسے جائیں؟ اب جناب ختم ہو گئے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے تیاری فرمائی تو پورے اپنے اسی لشکر کو ساتھ لیا جو لشکر آپ کے ساتھ حدیبیہ میں تھا. صرف روایات میں آتا ہے کہ پانچ آدمی پیچھے رہ گئے جو بیمار تھے, وہ واقعتاً معذور تھے, وہ نہ جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے اپنے سفر کا ارادہ کیا تو یہ سفر محرم میں شروع ہوا, سات ہجری, لیکن محرم کے مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے اشہر حرم میں تھا جس میں جنگ کرنا منع ہے. لیکن حضور کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ایک تو سفر ہے اور پھر اونٹوں کا سفر ہے, کوئی کار پہ یا ہوائی جہاز پہ تو جانا نہیں ہے, تو لہذا یہ ہے کہ اتنے وقت تک ہم استعداد پیدا کریں گے لیکن لڑائی تو سفر میں ہوگی, لڑائی تو محرم میں نہیں ہوگی. اور بنی قینقاع جو تھے, کچھ یہودیوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منورہ میں, ان کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک تو خیبر کے لیے جا رہے ہیں تو ان بدبختوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا خیبر کہ تم تیار ہو جاؤ, اللہ کے نبی آ رہے ہیں. ان کا آدمی تو پکڑا گیا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا, اس نے بنی اسجا کے ایک آدمی کو بھیجا, وہ پہنچ گیا, اس نے جا کے خیبر اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ. اب انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم کیا کریں. سنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, سفر شروع ہو گیا ہے, تو اب ہمارے سامنے دو راستے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے قلعوں کے اندر بند ہو جائیں اور مقابلہ کریں, ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے, جو چھ قلعے جو ہیں وہ تو بہت معروف تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی اور قلعے تھے, لیکن یہ چھ قلعے جو ہیں تو بہت بڑے بڑے قلعے تھے, بہت ان کی عظیم دیواریں تھیں, اوپر مورچے لگے ہوئے تھے اور بالکل محفوظ تھے کہ اندر بیٹھ کے آپ فائر کر سکتے ہیں, آپ تیر چلا سکتے ہیں, آپ نیزہ پھینک سکتے ہیں, نیچے والا آدمی تو اتنے اونچی نہیں مار سکتا. تو سلام ابن مشکم نے اور کچھ یہودیوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ بات سنو, ہماری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ کر ہمارا محاصرہ کر لے, ہم خود نکل کے حملہ کریں, ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ حضور کے ساتھ وہی 1400 آدمی ہیں صرف. اور ایک روایت میں ہے کہ سلام ابن مشکم جو یہودی تھا ان کا, اس نے کہا کہ بات سنو, میں نے جو اپنے علم کے ساتھ پڑھا ہے اور کچھ میں نے خواب دیکھا ہے اور کچھ میں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہے, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہود جو ہیں دو مقام پہ ذبح ہوں گے, ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ خیبر میں. مدینے میں تو ہم ہو چکے بنی قریظہ, 700 مقاتل ذبح کر دیا گیا, اور اب ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خیبر والا نمبر بھی آ رہا ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ہجوم کریں, لڑیں مقابلہ, کہ مرنا ہی ہے تمہاری عزت سے تمہارے. انہوں نے کہا اچھا اسی رائے پر غور کریں, ابھی تو بہرحال ان کو پہنچنے میں بھی 10-15 دن تو پہنچنے میں لگ جائیں گے, قافلہ چلتا ہے آہستہ آہستہ. انہوں نے اپنا آدمی بھیجا بنی غطفان قبیلے کے پاس, عیینت ابن حصن کے پاس, کہ بھی تم ہماری مدد کے لیے آؤ. اور بنی غطفان جو تھے ان کے پاس 4000 آدمی تھا لڑاکا. اچھا یہ عیینت ابن حصن جو ہے, اس کو حضور فرماتے تھے احمق المطاع, کہ یہ ہے تو بڑا احمق لیکن اپنی برادری میں اس کی بات مانی جاتی ہے, ہے ایسا آدمی کہ اس کے کہنے سے 4000 آدمی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, لیکن خود احمق ہے, کوئی اچھی بات سوچ نہیں سکتا. اس کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہودیوں کو خبر بھیجی کہ چونکہ آپ ہمارے حلیف ہیں, ہم تمہارے حلیف ہیں, تمہارے اوپر اگر چڑھائی ہوگی تو ہم آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب یہ حالت تو بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ آگے ہم جا رہے ہیں تو آگے تو لشکر ہوگا اپنا یہودیوں کا اور غطفان پیچھے چلیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہم تو دو لشکروں کے درمیان میں آ جائیں گے, پیچھے سے بنو غطفان کا 4,000 لڑاکا اور آگے یہود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ میں سے کون ہے جو مجھے یہ بتلائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شرق شمال کی طرف سے ہم حملہ کریں خیبر پہ, میں جانے پہ غرب سے خیبر پہ حملہ کرنا نہیں چاہتا. اب دیکھیں کتنی دور کی سوچ. وجہ یہ تھی کہ شرق شمال جو ہے یہی راستہ تھا شام کا کہ اگر یہود شکست کھائیں تو شام بھاگ جائیں گے, لیکن اسی راستے سے اگر مسلمانوں کی فوجیں بیٹھی ہوں گی تو بھاگ سکتے نہیں, باقی کوئی راستہ ان کو بھاگنے کا نہیں ملتا شام کے علاوہ. ایک صحابی نے کہا حضور مجھے اس راستے کا پتہ ہے, اس راستے سے میں نے چلا. حضور پاک نے بھی ایک آدمی کو بھیجا کہ بنی غطفان کے اس عیینت ابن حصن سے بات کرو کہ بدبخت تم کیوں لڑنے آ رہے, تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں, اور تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو, ہم جو خیبر کے پھل آئیں گے نا آدھا پھل تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں, تم اپنے قبیلے کی فوجیں واپس لے کے جاؤ, ہمارے پیچھے نہ ہو. اس کو کہا گیا, بہرحال قصہ مختصر کہ اس نے کوئی بات نہ مانی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہود میرے حلفاء ہیں, میرے حلیف ہیں, میں ان کی مدد کروں. ابھی وہ خود تو پہنچ گیا, عیینت بن حصن چکے تو گھوڑے پہ تھا, اس کے گھوڑے بڑے تیز رفتار تھے, خود تو اپنے ایک دو آدمیوں کے ساتھ خیبر میں پہنچ گیا, لیکن فوج اس کی ابھی جو لشکر تھا اور 1,000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا, 4,000 میں سے 1,000 مسلح لے کے آیا, تو وہ ابھی پیچھے تھے کہ وہ راستے میں رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز آتی, ایک آواز آتی ہے کہ یا بنو غطفان, او بنو غطفان اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو. اتنی زور کی آواز آتی ہے کہ سارا قبیلہ سارا قافلہ سنتا ہے, ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر نکلے ہیں اور مسلمان نے پیچھے ہمارے قبیلوں پر بھی حملہ کر دیا ہے, خیبر تو صرف 1,400 آدمی جا رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل آزمودہ کار لڑاکا لوگ تھے وہ تو حملے کے ادھر نکل پڑے اور پیچھے بہرحال ہماری طاقت کمزور ہو گئی, تو مسلمان نے شاید حملہ کر دیا. انہوں نے کہا جی چھوڑو یہودیوں کو مرے, ہم اپنے بچوں کی تو فکر کریں, وہ جناب دوڑے واپس. اب وہ آواز کس نے دی تھی اس کا کوئی پتہ نہیں. اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا, وہ جب اپنے گھر میں پہنچے وہاں جا کے دیکھا بیوی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے, کھیتی باڑی اسی طرح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کوئی خوف نہیں کا کچھ نہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو ایسی آواز, انہوں نے کہا بس ایسی آواز میں ویسے آ گئی ہوگی, یہاں تو کچھ نہیں, کوئی مسلمان ہم پر چڑھائی کرنے نہیں آیا, کوئی لڑائی نہیں تمہارے سامنے نہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہم سے. انہوں نے پھر حسین ابن حصن کو بھیجا کہ جی وہاں تو کوئی لڑائی نہیں, اسے کہا چاہتا پھر سب آ جاؤ, 4,000 کے 4,000 آ جاؤ, اس کا مطلب ہے کسی مسلمان نے ہمیں دھوکہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, تو ایک صحابی تھے عامر ابن سلمت ابن الاقوع, انہوں نے ہودی کہتے ہیں کہ ایسے اشعار رجزیہ پڑھنے کہ تاکہ سفر میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے, اور خدا کی قدرت ہے کہ جب آدمی رجز پڑھتے ہیں نا جس اپنا اونٹوں کو چلانے والے, تو اونٹ بھی ذرا سپیڈ اپنی تیز کر لیتے ہیں. تو اس نے جب ہودی پڑھنی شروع کی تو اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل اونٹ جو تھے وہ تو تیز ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ اس کے قریب لائے اور آپ نے فرمایا رفقن بالقواریر, عامر اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اتنی زور سے تم رجز پڑھ رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قافلے میں عورتیں بھی ہیں اور عورتوں کے دل جو ہیں وہ تو شیشے کی ٹوکر ہوتی ہے, کسی کی اچھی آواز سنی ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے, تو تم ہودی پڑھو لیکن آہستہ آہستہ اتنے زور کے ساتھ نہ پڑھو, اور پھر تمہاری آواز میں اتنا جادو ہے کہ انسان تو انسان اونٹ جو ہے وہ بھی مائل ہو کے دوڑ رہے ہیں. اور ساتھ حضور نے کہا یرحمک اللہ, اللہ تم پہ رحم کرے. حضرت عمر نے سن لیا, حضرت عمر نے کہا واجبت یا رسول, حضرت عمر نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا اللہ رحمت کرے, مانا یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, یہ شہید ہو جائے, کیونکہ حضور جس کو بھی کہہ دیتے تھے یا رحمک اللہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ شہید ہو جائے. اس نے کہا حضور اگر آپ نہ کہتے تو ہم اس کی ہدی سے اس کی آواز سے کچھ دیر توقع کرتے, لیکن اب آپ نے فرمایا میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے, میں اپنی زبان اپنے ارادے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے حضور مبارک کے لفظ مبارک نکلے تھے سب سے پہلے شخص شہید ہونے والوں میں یہ عامر ابن سلمہ, عامر ابن سلمہ ابن الاقوع, سلمت ابن الاقوع وہ ہیں کہ حدیبیہ میں جن سے حضور نے دو دفعہ بیعت کی, یعنی ایک دفعہ وہ بیعت کر گئے, حضور نے پھر بلایا کہ سلمہ بیعت کرو, دیکھا حضور بایا تو حضور میں تو بیعت کر چکا ہوں, حضور فرمایا پھر بیعت, کیونکہ سلمت ابن الاقوع اتنا اللہ نے ماشاءاللہ قوت والا انسان بنائے تھے, یہ اتنی تیز رفتار آدمی تھا کہ ایک دفعہ قریش نے گھوڑے سوار ہو کے گھوڑوں پہ سواروں نے مقابلہ کیا لیکن یہ پیدل بھاگ گئے ان سے, یعنی گھوڑے نہیں پکڑ سکے, اتنا تیز چلنے والا آدمی تھا. بھی ان کے بیٹے تھے عامر ابن سلمہ ابن الاقوع. تو اب اسی سے اندازہ کریں کہ لشکر صحابہ کا ہو, سرکار دو جہاں قیادت کر رہی ہوں, اور حدیث رجز پڑھنے والا بھی صحابی ہو, کوئی وہاں آلات موسیقی بھی نہیں ہے, لیکن اس میں بھی حضور کہیں کہ عورتوں کے دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے, اور یہاں تو ہمارے گھروں میں تو میرے خیال میں ہر وقت گانا ہی صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے, جی گھر میں بیٹھی ہیں بیچاری اکیلی کیا کریں, ہم تو جی ڈیوٹی پہ چلے گئے نا, وہ اکیلے جو بیچاری بیٹھی ہے آخر اس کے لیے بھی کوئی مشغولیت کوئی مصروفیت, چونکہ وہ تلاوت قرآن تو مشغولیت بن نہیں سکتی, حدیث کا مطالعہ بھی مشغولیت نہیں بن سکتی, سونا عورت کے لیے بہت مشکل ہے, اس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, اس نے بولنا تو ہے نا آخر, کوئی تو بولے, کوئی نہ بھی بولے تو کم از کم شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے بھی بولتی رہے گی, کیونکہ اس نے تو کیا کرے آخر. تو جب یہ عالم ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس غنا کا اور گانے کا کیا اثر ہوتا ہے معاشرے پر, اور ہمارا اب معاشرہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اس کو اب آپ خود سوچیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب خیبر کے قریب آیا تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تحلیل تکبیر تسبیح, حضور نے فرمایا کیوں اتنے زور سے, انکم لا تدعونا سمن ولا غائبا, تم کو اس رب کو پکار رہے ہو جو غائب ہے سنتا نہیں ہے, اتنا زور زور سے کیوں پکار رہے ہیں. استب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحلیل کے اس ذوق میں, اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ کو یہودیوں نے فیصلہ کر دیا ابھی قلعہ بند ہو گیا, یہودی سب قلعہ بند, اور انہوں نے کچھ گھوڑے سوار رکھے تھے جو صبح جائیں نکلیں اور پتہ لگائیں کہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ نہیں آیا, پہلے گھوڑے والے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہیں پھر وہ مزارے جو زمین میں کام کرتے ہیں کھیتوں میں باغوں میں وہ جاتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں جس رات حضور نے داخل ہونا ہے وہ گھوڑے والے بھی سو گئے مزارے بھی سو گئے, صبح جب آنکھ کھلی تو دھوپ نکل آئی تھی, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, انہوں نے کہا بس آنکھ نہیں کھلی, انہوں نے مزیروں سے کہا بھی اب تو کافی دن چڑھ گیا ہے اب تو نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں آپ چلے جائیں. تو اسی رات میں اللہ کے نبی داخل, بات زندگی باقی تو بات باقی ان شاء اللہ.